السلام. صح النوم يا خالد.
الله يبارك.
حياك الله. الله يبارك فيك. الله يسلمك. حياك الله. الله يسلمك. الله يبارك فيك. تو یہ اسی طرح میراث وغیرہ میں اس کا کوئی حق نہیں تھا. اسی طرح عورت کو اگر شوہر کا انتقال ہو جائے, آپ دیکھیں یہ انڈیا کا, وہ بھی ایک دین کے تابع اپنے کو کہتے تھے. انڈیا کا طریقہ کیا تھا, شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کو حق نہیں کہ پھر وہ زندہ رہے. چتا بنتی تھی, چتا میں وہ لے کر کے اپنی چتا کا مطلب ہم نے دیکھا ہے. آپ دیکھیں بنارس میں جا کر کے جہاں سنگم ہے وہاں جا کر جلاتے ہیں لوگ, اور اسی بدبو بھی آتی ہے, اور اونچا ڈھیر لگایا جاتا ہے لکڑی کا باقاعدہ, اور اس میں میت کو ان کے اپنے مردے کو رکھ کر کے اور آگ لگا دیتے ہیں, اور اس میں چٹ پٹ جل رہا ہے, بالکل نہیں جلتا ہے تو اس پر گھی ڈالتے ہیں. تو اس عورت پہلے یہ ہوتا تھا کہ عورت گود میں لے کر کے, جو شکل ان کے وید میں لکھی ہوئی ہے کہ عورت اپنے شوہر کا سر اپنی گود میں لے کر کے بیٹھے زندہ, اور پھر اس حالت میں اس کو باندھ بھی دیا جاتا ہے, اس حالت میں آگ لگائی جائے اور وہ جل بھن کر کے اسی طرح اس کے ساتھ مر جائے. اس کو حق نہیں ہوتا تھا. اور ایک مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دوست ہیں, وہ کنوینسنگ کر رہے تھے کسی پارٹی کی طرف سے, تو اس وقت جو تھی وہ مہاراج اندرا گاندھی کے خلاف کنوینسنگ کر رہے تھے, تو کہہ رہے تھے یہ اسلام کو کیا سمجھیں, اسلام نے ان کو حق دیا ہے کہ یہ زندہ رہے ورنہ ان کو تو جل جانا چاہیے. اس طرح ان کو مخاطب کر کے کہا کہ یعنی آزادی سے کہہ سکتے, کہا ان کو حق نہیں ہے, ان کے شوہر کے ساتھ ان کو مر جانا چاہیے تھا, جل جانا چاہیے تھا. یہ اسلام کی خوبی ہے کہ ان کو جینے کا حق ملا ہے یہاں کی عورتوں کو. تو کہنے کا مطلب یہ حقیقت ہے, یہ اسلام نے اسی طرح نکاح طلاق کے موقع پر, وفات کے موقع پر عربوں میں ہوتا تھا کہ سال بھر عورت ایک الگ کمرے میں بیٹھے, حفظ کا لفظ آتا ہے, جیسے مرغی کا دربہ ہو چھوٹا سا اسی طرح کا ایک کمرہ بنا دیتے تھے, اس سے نکلنے کا حق نہیں, وہیں اپنے قضاء حاجت کرے, اور نہانے دھونے کی اجازت نہیں دیتے تھے. سال جب گزر جاتا تھا تو پھر وہ اس کو حق ہوتا تھا کہ کوئی چڑیا لے کر کے, کوئی جانور مرغی وغیرہ لے کر کے اپنے جسم کو رگڑے. تو کہتے ہیں قلما, بخاری شریف کی روایت میں ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ قلما تبتد من شیء الا مات, کوئی جانور کا جسم لے کر کے اس پر رگڑتی تھی اپنے جسم کو صاف کرنے کے لیے تو مر جاتا تھا, یعنی اتنا رگڑتی تھی یا اس کے زہر سے جو کچھ. سال بھر نہ نہانے کی اجازت تھی, نہ کسی کے اور سے ملنے کی, کس طرح زندگی گزرتی تھی ان کی. تو یہ پیارے رسول نے صرف دس چار مہینے دس دن کی جو عدت شریعت میں رکھی گئی ہے بہت ہی عدالت کے ساتھ, اور وہ بھی عورت کے رحم کی پاکی ظاہر کرنے کے لیے, کیا وہ پہلے شوہر سے حاملہ ہے یا نہیں حاملہ ہے, تین مہینے طلاق کے اور چار مہینے دس دن اور عورت کے حق کے ساتھ, گویا چار مہینے دس دن کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے. یہ ایک بہت ہی عدل اور انصاف کی بات ہے. دوسرے ملکوں میں ان کے یہاں دیکھیے جان بھی ان کو دینی دینی پڑتی تھی شوہر کے مرنے کے بعد. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اسلام کی فضیلت عورتوں کے حق میں اگر لکھا جائے تو عورتوں کو اسلام نے آزادی دی, اور آج کل لوگ چیختے ہیں کہ نہیں عرب یا کیا نام مسلمان ملکوں میں عورت مظلوم ہے, اس کو باہر نکل کر کے کام نہیں کرنے دیا جاتا ہے. کام کرنے کا بھی مسئلہ, عورت کو گویا آپ, عورت کا حق یہ ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کر کے اور گھر کی حکومت کرے, آرام سے بچوں کو سنبھالے, خود بھی رہے, لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو آزادی دی جائے اور وہ مردوں کے شانہ بشانہ ٹرین میں ٹرین چلائے, اسی طرح گاڑیاں چلائے. آپ دیکھیں میں کبھی کبھی ٹیلی ویژن میں آتا ہے, ان کی شکل بدل جاتی ہے, وہ بس چلا رہی ہیں, چلتے چلتے بس پنچر ہو گئی, اتری اور مردوں کی طرح پینٹ وینٹ پہنے ہیں, ٹھیک ہے, اتری اور کھول رہی ہیں اور لگا رہی ہیں سب کچھ, کیا زندگی ہے ان کی, شکل بھی بدل گئی ہے یقیناً, وہ مردوں جیسی شکل ہو جاتی ہے, وہ نعومت یا وہ کیا نام ہے نرمی اور خوبصورتی ہرگز نہیں رہ جائے گی. تو جس وجہ سے یہ کہنا کہ نہیں ہم نے آزادی دی ہے عورتوں کو, اور آزاد اس میں عورتوں کو کے ساتھ ہم نے انصاف کیا, یہ عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے حقیقت میں. عورتوں کی قدر و قیمت یہ جس طرح اسلام نے بتایا ہے, اور ٹھیک ہے اپنے جنس لڑکیوں کو پڑھانے پڑھنے ان کے لیے علاج جنس ڈاکٹری اور دوسرے مجار ان کے لیے ہیں, وہ کریں آپ, لیکن ان کو مردوں کے ساتھ تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے, مگر خاتون خانہ ہوں وہ سبھا کی پری نہ ہوں, بس یہ مسئلہ ہے. اپنے یعنی ہم جنس عورتوں کے ساتھ جو خاص کام ہے وہ کریں, لیکن اس کام کے باوجود بھی وہ ان کی زندگی اس آرام کے ساتھ نہیں گزرے گی جس طرح ایک خاتون خانہ ہوتی ہے, گھر میں بیٹھ کر کے اپنے بچوں کے لیے اچھے سے اچھا پاکیزہ کھانا تیار کرتی ہے, پھر بچوں کی تربیت دیکھ ریکھ سب کچھ کرتی ہے، وہ نہیں کر سکتی. صبح شام جو عورت جا کر کے کسی دفتر میں کام کرے گی، بچوں کو یا بچیوں کو کسی دوسرے کے حوالے کرے گی، اور یہ کرائے کا آدمی وہ محبت نہیں دے سکتا ہے بچوں کے ساتھ جس طرح ماں دے گی. اس وجہ سے بہت سے واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں، کھانا بھی صحیح نہیں اور دوسری چیزیں بھی صحیح نہیں ہو پاتی ہیں. اس وجہ سے اسلام کی تقسیم جو ہے مرد اور عورتوں کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں، اسلام کی تقسیم بہت ہی عادل اور بہت ہی انصاف پسندی کا کی تقسیم ہے. النافعین ابن عمر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزوج المرأة المرأة، کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں کرا سکتی ہے. یعنی وہ ولی بن کر کے اور کہے کہ ہم نکاح کر دیں اس کی کسی کے ساتھ، وہ نہیں. ولا تزوج المرأة نفسها، عورت خود بخود اپنا نکاح اپنے سے نہیں کر سکتی بغیر ولی کے. وعن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته الا ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداقه. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول نے شغار سے منع کیا. عربی میں نکاح کا ایک طریقہ جو غلط تھا پرانے زمانے میں، عرب جاہلیت کے زمانے میں، وہ شغار کا. شغار کے معنی شغر سے ہیں، شغر کے معنی خالی، جسے کہتے ہیں وظائف شاغرہ. آپ اخباروں میں دیکھیں گے کہ خالی وظیفہ ہے، اس کو پر کرنے کے لیے لوگ درخواستیں دیں. تو شغار کے معنی خالی، اس کا معنی کیا ہوا کہ تفسیر خود حدیث میں آئی ہے کہ آدمی اپنی لڑکی یا کسی بھی لڑکی کو جس کا وہ ولی ہے، اپنے بھائی کی لڑکی ہو، چچا ہو، کوئی بھی ہو، اس کی شادی اس شرط پہ کر دے کہ دوسرا اپنے لڑکی کی شادی اس کے لڑکے سے کرے. یعنی وہ یہ کہے کہ میں اپنے لڑکی کی شادی تمہارے لڑکے سے کر رہا ہوں، اس شرط پر تم اپنے لڑکے کی شادی ہماری لڑکی کے ساتھ کر دو، دونوں کے درمیان مہر نہ ہو. یعنی گویا یہ تبادلہ یا بدلہ نکاح جو ہے، بیچ میں لڑکی کا جو حق مہر کا ہوتا ہے، نہ اس کو ملے نہ اس کو ملے، اس کا جو مہر دینا تھا اس نے لے لیا، اس کو جو دینا تھا اس نے لے لیا، گویا بغیر مہر کے. لیکن اگر مہر کے ساتھ ہر ایک کا مہر الگ ہو رہا ہے تو پھر اس میں علماء کا اختلاف، اس میں کسی کا اختلاف اگر ہو، میں نہیں جانتا، ہو تو یہ حدیث کے خلاف ہوتا ہے. بہت سے مسائل اختلاف آتے ہیں مذاہب میں اس طرح کے، لیکن یہ اختلاف مقبول نہیں ہے. لیکن اگر بیچ میں ہر ایک کا الگ الگ نکاح ہے، اس کا مہر الگ الگ مہر ہے، اس لڑکی کا مہر 10,000، اس کا 8,000، یا اس کا بھی 10,000، کوئی فرق پھر جائز ہونے میں نہیں ہے بعض علماء کے قول. بعض علماء نے کہا نہیں، اس طرح کا نکاح بدلہ شرط کے ساتھ کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور یہی چیز زیادہ راجے معلوم ہوتی. یعنی یہ کہ تم اپنے لڑکی کی نکاح میرے لڑکے سے 10,000 مہر کے بدلے کر دو، میں اپنی لڑکی کی نکاح تمہارے لڑکے سے 10,000 مہر کے بدلے میں کر دوں گا، شرط کے ساتھ جب ہو جائے تب یہ شرط جو ہے اس وجہ سے وہ نکاح باطل ہو جائے گا. بہت سے علماء نے اس کو حرام کہا ہے، اور مصلحتاً اس کو حرام کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب شرط کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اگر اس لڑکی کو کے ساتھ کوئی غلط تعلق، غلط سلوک ہوا گھر میں، تو پھر اس کی مار جا کر کے دوسری معصوم لڑکی پر پڑتی ہے، ناجائز اس کو بھگا دیا جاتا ہے. تم نے ہمارے بہن کو بھگایا، ہم تمہاری بہن کو، تم نے ہمیں ستایا، ہم تم کو ستائیں گے. یہ چیز ہوتی ہے، یہ غلط. اس وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ بدلہ والی نکاح مہر بھی ہو بیچ میں تو یہ جائز نہیں ہے، اور یہی چیز صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ مسئلہ جو ہے اسی کا متقاضی ہے، اور یہ چیز دیکھا بھی جاتا ہے، ایسا کرتے ہیں لوگ بغیر کسی گناہ کے اس بیچاری معصوم لڑکی کو مار پیٹ کر کے بھگا دیا جاتا ہے.
شیطان
اس میں داخل ہوا کہ شرط تھا، تم نے جب ستایا تو ہمارے ہاتھ میں بھی تمہاری لگام ہے، تو گویا ایک چیز آ جاتی. اس وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ نہیں، مہر بھی بیچ میں ہو تب بھی یہ نکاح شرط کے ساتھ جائز نہیں ہے. ہاں اگر پہلے نکاح ہو گیا لڑکی کا، پھر ان کے یہاں کوئی بچہ 4 سال 2 سال کے بعد نکاح کے لائق ہوا تو اتفاق ہے، جیسے اور کہیں شادی کرتے کر دیا تو جائز ہے، لیکن شرط کے ساتھ کر کے کہ اگر نہیں کرو گے تو ہم بھی نہیں کریں گے، یہ جائز نہیں ہے. قال الحسن بن سمرہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امراه زوجها وليان فهي للاول منهما. کوئی عورت ہے، اس کے دو ولی ہیں، دونوں نے شادی کرا دی، اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ ایک بھائی گیا اپنے کام سے کہیں سفر پر ادھر مشرق کی طرف، دوسرا گیا مغرب کی طرف، اتفاق سے دونوں ولی تھے، ان سب نے شادی کر دی، کہہ دی ہماری بہن ہے تمہاری شادی ان سے کراتا ہوں، دوسرے نے بھی کسی سے بات کر لی ہے، تو پھر فیصلہ کیا ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ دونوں کو بھگا دیا جائے، تیسرے سے کیا جائے، ٹھیک ہے اگر دونوں کو ملغا کر دیا جائے، ریجیکٹ کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر یہ فیصلہ دیا جائے گا تو جو جس کی شادی پہلے جس بھائی نے پہلے کر دی ہے، تاریخ دیکھی جائے، وقت دیکھا جائے، اگر اس نے پہلے کر دی تو یہ کہا جائے گا کہ اس کا حق پہلے ہو گیا، گویا وہ لڑکی اس کے ساتھ خاص ہو گئی، اب وہ نکاح کے لائق دوسرے ولی کے لیے رہی نہیں، اس وجہ سے فہی للاول منہما، جس نے پہلے بات چیت کر لی یا پہلے شادی کر لی اسی کے ساتھ اس کی شادی کی جائے گی۔ اس روایت کے بارے میں حدیث کے اصول کے تحت ضعیف کہا جاتا ہے اس روایت کو، لیکن فیصلہ یہی ہے کیونکہ بہت سے مسائل میں اس طرح کے کہ پہلا جو شخص ہے وہ زیادہ حقدار ہے، اس طرح علماء نے اس حدیث کے موافقت میں فیصلہ دیا، حدیث کہا جائے گا ضعیف ہے، لیکن مسئلہ صحیح یہی ہے کہ اگر پہلے نے شادی کر لی ہے تو پہلے کرا دی ہے تو اسی کی شادی مانی جائے گی، دوسرے کو کہا جائے گا بھائی اس نے پہلے کر دی ہے، آپ کو شرعی طور پر راضی ہونا ہے۔ بعض علماء نے اس میں کہا کہ نہیں، پھر دیکھا جائے گا جو اچھا ہے لڑکی کے لیے، اصلہ جو صالح اور نیک زیادہ ہو اس کے ساتھ شادی کی جائے۔ بہرحال یہ اختلاف ہے، لیکن اس کو کسی نہ کسی طرح حل کرنا ہے، اس وجہ سے کیا تو پہلے اس نے شادی کر دی ہے اس وجہ سے وہ اس کو ترجیح دی جائے، یا یہ کہ وہ زیادہ اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، لڑکی کو زیادہ پسند ہے، تو پھر وہاں لڑکی کی پسند کو لے کر کے اس کی ترجیح دی جا سکتی ہے، بر وقت قاضی جس طرح فیصلہ کرے انشاءاللہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یجمع بین المرأة وامتها ولا بین المرأة وخالتها، رسول نے فرمایا ہے کہ عورت اور اس کی لڑکی اور اس کی پھوپھی کو اکٹھا ایک آدمی نکاح میں رکھ نہیں سکتا، اسی طرح لڑکی اور اس کی خالہ کو اکٹھا بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ چیز محرمات میں سے ہے، یعنی حرام ہے کسی حالت میں اکٹھا نہیں رکھ سکتے۔ وان تجمع بین الاختین تو کلام پاک میں ہے۔ یہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو لوگ منکر حدیث ہیں ان سے پوچھا جائے کیا تم اپنی لڑکی کو اپنی اس کی پھوپھی کے ساتھ ایک آدمی کے نکاح میں یا اس کے خالہ کے ساتھ دے سکتے ہو؟ منکر حدیث کے لیے تو یہ راستہ کھلا ہوا، کیونکہ آیت ہیں، آیتوں میں جمع بین الاختین کو منع کیا گیا، وہ انتجم بین الاختین، دو بہنوں کو بیک وقت شادی میں نہ رکھو، لیکن پھوپھی اور خالہ کے بارے میں یہ حکم نہیں آیا، صرف حدیث سے اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ خبر واحد ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں خبر واحد، قرآن میں جس چیز کا ذکر ہے، قرآن نے کہا حرم علیکم امہاتکم بناتکم وخالاتکم وعماتکم، اس میں پھوپھی سے شادی آدمی نہیں کر سکتا، لیکن کسی کی لڑکی اور پھوپھی کے جمع کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کلام پاک میں یہ چیز نہیں مذکور ہے، حدیث سے لیا جائے گا، تو گویا کلام آیت کو منسوخ کیا جا رہا ہے، اس پر کیسے عمل کریں گے؟ یہی وصول والے جو کہتے ہیں کہ آیت جو ہے وہ متواتر ہے اور حدیث جو ہے خبر واحد یعنی کمزور درجے کی ہے، اس وجہ سے حدیث پر ایسی حدیث جس سے آیت کی تخصیص ہو یا آیت کے اطلاق کو مطلق ہے اس کو مخصوص کیا جائے کسی خاص چیزوں کے ساتھ، تو گویا اس کو ہم نے منسوخ کر دیا، یہ جائز نہیں ہے، گویا حدیث پر عمل جائز نہیں ہے اس صورت میں۔ تو جو لوگ یہ قاعدہ بیان کرتے ہیں ان کے لیے یہ کہا جائے گا، کتاب میں آپ جا کے دیکھیں نور الانوار میں کیا کہا ہے، نور الانوار بھی اصول کی کتاب ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ جعلہ اصحابنا مشہوراً، اس حدیث کو ہمارے لوگوں نے مشہور کہا، مشہور روایت سے متواتر مشہور احاد، یہ اصطلاحی جو تین صحابی سے یا تین راستے سے بیان ہو اس کو کہتے ہیں مشہور، یا چار یا پانچ، جب تک متواتر یعنی ایسے اتنے آدمی متواتر کہتے ہیں، اتنے آدمی نے اس کو روایت کیے کہ ان کا اکٹھا ہو کر کے جھوٹ بولنا امکان ممکن نہیں ہے، یعنی پچاسوں آدمی کہہ رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کمرے میں بیٹھ کر سب نے کہا چلو یہ بات بنا کر کے اور لوگوں کے سامنے مشہور کریں، لیکن دو تین آدمی کسی مجلس میں بیٹھ کر کے یہ کر سکتے ہیں، کہتے ہیں چلو ایک بات بنائی جائے، لوگوں میں مشہور کی جائے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں متواتر احاد سے آیت کی تخصیص اور تعمیم نہیں ہو سکتی، خود حنفی کے خلاف یہ حدیث پڑتی ہے، کہتے ہیں ان کے اس اصول کے تحت اس حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں، گویا آپ لڑکی کو اور اس کی پھوپھی کو اکٹھا کر سکتے، لیکن جب اس پر عمل کیا ہے انہوں نے، کیوں کہتے ہیں جعلہ اصحابنا مشہورا، ہمارے اصحاب نے اس حدیث کو مشہور کیا ہے، مشہور کہا، اس وجہ سے مشہور سے آیت کی تقید ہو سکتی ہے، حالانکہ وہ اصولی طور پر دیکھا جائے تو مشہور نہیں ہے۔ دوبارہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا ہے قرآن اور حدیث کا عامل، ہمارے ائمہ کے اقوال اس میں کوئی شک نہیں، جو بڑے بڑے ائمہ ہیں ان کے اقوال میں یہ چیزیں نہیں آتی. بعد کے لوگوں نے اس میں بہت سی چیزیں بڑھائی ہیں جس پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے اور حدیث کو چھوڑنے کا بہانہ حدیث کا چھوڑنے کا کسی طرح بہانہ کیا جاتا ہے. یہ چیز بہت ہی غلط ہے. توفیق اللہ تعالیٰ دے کہ ہم حدیث کو اور قرآن کو قرآن اور حدیث کو اصل بنائیں. ائمہ کا احترام ائمہ کے اقوال کو لینا ضروری ہے اس صورت میں جب قرآن اور حدیث کے خلاف نہ پڑے. کوئی بھی پرسوں جو مرا ہے وہ امام یا 5000 سال پہلے مرا ہو اس سے برابر ہے اسلام میں کسی کی بات نہیں لی جائے گی اگر حدیث کے خلاف ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. کسی آدمی نے کسی کی لڑکی کو پال پوس کر بڑا کیا اور پھر اس کا نکاح کر دیا, کیا وہ ولی بن سکتے ہیں یا یہ نکاح ٹھیک ہے؟ پالنے والا آدمی اگر وہ رشتہ دار ہے قریبی تو وہ ولی بن سکتا ہے, لیکن اگر وہ رشتہ دار نہیں ہے
کوفی میں پالا کوفی ہے اس کا ماں یعنی 3 مہینہ
کوفی کا شوہر ہے
تین مہینہ
میں ٹھیک ہے. تب کوفی کا جب شوہر ہے تو کوفی یا خالہ جو ہے سب سے قریب ہے. پیارے رسول نے حضرت حمزہ کی لڑکی یہاں مکے میں تھی اور وہ شہید ہوئے مدینے میں رضی اللہ عنہ. جب فتح مکہ ہوا تو پیارے رسول کو دیکھ کر کے لڑکی نے یا امے کر کے چچا دوڑ کر کے پیارے رسول کے پاس آئیں. حضرت علی نے ان کو اٹھا لیا اور اسی طرح زید بن کس نے اٹھایا دوسرے بخاری شریف کی روایت ہے خزا علیہ زیدین ہاں زید بن حارثہ نے ان کو لیا تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں یہ میرے بھائی کی لڑکی میرے چچا کی لڑکی ہے میں حقدار ہوں اس کے پالنے کا. حضرت زید بن حارثہ نے کہا میں حقدار ہوں ان کی بچی کی خالہ میرے نکاح میں ہے. تو پیارے رسول نے کہا کہ جی ہاں خالہ زیادہ حقدار الخالۃ بمنزلت الام. پھوپھی اور خالہ جو ہے وہ سب سے حقدار ہیں لیکن جب شادی کرنی ہوگی اگر پھوپھا موجود ہے تو وہ ولی بنیں گے اس میں کوئی شبہ نہیں. اگر نہیں ہے تو پھر پھوپھی نہیں ہو سکتی. کسی اور کو قریبی آدمی کو جو اقرب القریب ہے ان کو ولی بنائیں, نہیں تو پھر محکمہ قضا شریعت کا اگر ہے تو وہ قاضی اس کے ولی ہوں گے. جی ہاں اور یہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے کہ پال پوس کر کے آدمی عزت کے ساتھ اس کی شادی کرا دیں. گزارش ہے کہ اگر کوئی آدمی خود کا کیا کر رہا ہے ارے اس کے اوپر جنازہ پڑھایا جائے گا خود کاسی خودکشی گویا خودکشی کرے اس کے اوپر جنازہ پڑھایا جائے گا یہ یا نہیں بالتفصیل بتائیں. جنازہ پڑھا جائے گا اور بغیر جنازے کے اس کو دفن کرنا جائز نہیں جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے خودکشی سے پہلے وہ کافر تھا یعنی مسلمان تھا اس بڑے غلط کام کی بنا پر اس نے اپنی جان کو ہلاک کر دیا تو وہ گناہ کبیرہ کیا اسلام اور دین کے دائرے سے نہیں نکلا تو اس پر جنازے کی نماز پڑھنی ضروری ہے. اسی طرح غسل دینا ضروری ہے مسلمانوں ہی کے قبرستان میں اس کا دفن کرنا ایک مسلمان کی طرح ضروری ہے. لیکن صرف یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے علماء جو ہوتے ہیں جن کا احترام ہوتا ہے وہ لوگ نہ پڑھیں دوسرے لوگ جنازے نہ پڑھیں تاکہ دوسرے لوگ اس سے نصیحت پکڑیں کہ دیکھو اس غلط جان کی بنا پر اس قسم کے بزرگ لوگوں نے جنازے کی نماز اس کے اوپر نہیں پڑھی. یہ صرف کہا جاتا ہے لیکن اگر وہ بھی پڑھ لیں تو اس میں ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. سنا ہے کہ اس پر جنت حرام ہے. قیامت میں حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جو شخص جس کسی چیز سے اللہ تعالیٰ پناہ دیں جس کسی چیز سے اپنے کو قتل کرے گا اپنی جان کو ہلاک کرے گا قیامت کے دن اس کی وہی سزا ہوگی اسی سے وہ اپنے کو مارتا رہے گا پھر اللہ زندہ کریں گے پھر مارتا رہے گا. یہ ہے جنت حرام ہونے والی روایت یہ نہیں مجھے یاد آتی ہے. جنت اگر حرام ہے تو وقتی طور پر گویا جب تک اس کا گناہ اس گناہ کی پاداش یا اس گناہ کا بدلہ اس کو اللہ تعالیٰ چکھانا دے تب تک جنت میں داخل نہیں کریں گے. ایسا ہے ایک عام قاعدہ یا عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ کوئی بھی بڑے گناہ والا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے طور پر شروع ہی سے معاف کر کے جنت میں داخل کر دیں یا پھر اس کے گناہ کے بدلے اس کو جہنم میں داخل کر کے پھر جنت کے لیے نکال کر کے جنت اور جہنم کے درمیان ایک نہر ہے اس میں روزہ دے کر کے پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا.
قبر میں رکھتے ہی اس کا سزا شروع ہو جاتی ہے جو خودکشی کرتا ہے
جی
اس کی سزا قبر میں جاتے ہو جاتی شروع یا آخر میں شروع ہوگی؟
اللہ قبر کا جو عذاب ہے وہ اور گناہ اس گناہ کی بنا پر بھی قبر کا عذاب ہوتا رہے گا ہر ایک کو جیسا کہ ہے. اگر اللہ معاف نہ کرے تو قبر کے عذاب یا جس کو برزخ کہتے ہیں قبر میں نہ بھی دفن ہو دریا میں اپنے کو کود کر کے اس نے ہلاک کر لیا تب بھی وہ عذاب کسی نہ کسی شکل میں اس کو ہوگا. لیکن وہ عذاب قیامت کے دن کا ہے جس کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے کو ہمیشہ قتل کرتا رہے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر قتل کرتا رہے گا، جہنم میں بھی رہے گا اور قتل کرتا رہے گا. لیکن عذاب برزخ جو ہے وہ کسی اور شکل میں بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ اگر غلط آدمی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جہنم کی، اس کے قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دو، وفرش لہ من النار، اور جہنم کا بچھونا بچھا دو. اللہ تعالیٰ بہرحال معاف کرے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے. گزارش یہ ہے کہ نکاح میں وکیل کے ساتھ دو گواہ لڑکی کے پاس جا کے قبول کرانا ہے. ہاں یہ چیز کرتے ہیں لوگ، بات یہ آئی سمجھ میں، اگر لڑکی پہلے سے راضی ہے تو پھر مردوں کے درمیان جو نکاح ہو جاتا ہے پھر جا کر کے لڑکی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسا کرتے ہیں. اور یہ بھی کرنا افضل ہے، پر وقت ہو سکتا ہے لڑکی کو کوئی نیا خیال آئے. نکاح کرنے سے پہلے دو گواہ جاتے ہیں اوٹ میں کھڑے ہو کر کے اور لڑکی سے پوچھتے ہیں، ماں ہوتی ہے کوئی جاننے والی ہوتی ہے کہ ہاں یہی لڑکی ہے، تو پھر وہاں وہ کہتی ہے ٹھیک ہے کر دو یا چپ رہتی ہے، تب نکاح کرتے ہیں. یہ چیز افضل ہے، لیکن یہ ضروری نہیں. پہلے اگر وہ راضی ہو چکی ہے پھر کوئی چیز ظاہر نہیں ہے اس کی رضامندی کے خلاف، تو پھر وہ باہر اس کا نکاح بغیر تجدید اذن کے یا نئی اجازت کے ضروری نہیں ہے، یا اس کے ولی قاضی کے پاس حکم دینے سے ہو جائے گا انشاءاللہ. گزارش ہے کہ ایک آدمی اپنے ملک سے احرام باندھ کر مکہ آیا، اس کے بعد معلم کے پاس گیا پاسپورٹ لینے کے لیے بغیر عمرہ کیے، تو معلم نے کہا احرام اتار کے تم کو پاسپورٹ میں ملے گا. تو وہ لوگ بغیر عمرے احرام اتارے بعد میں اپنے کمرے میں سے احرام باندھ کر عمرہ کیا، تو یہ کیوں کیا آپ نے؟ آپ شاید اس سے پہلے نہ دیتا، یا احرام باندھ کر عمرہ کر کے جب جاتے تب بھی تو دے سکتا تھا کہ نہیں دے سکتا تھا؟ وہ کیوں نہیں دیتا؟ ہو سکتا ہے اس طرح سے کہ اب تم سفر کرو تب دیں گے، یہ کہہ دیں. لیکن جس طرح آپ اس احرام اتار کر کے گئے بعد میں جاتے تب بھی یہ غلطی بہرحال ہوئی، اس پر پھر یہ کیا نام ہے، آپ کو احرام اتارا ہے، آپ کو تین فدیہ میں سے کوئی فدیہ دینا ہے، فدیہ تم من صیام او صدقۃ او نسک، تین دن کے روزے رکھنے ہیں، یا چھ مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یا ایک بکری کو ذبح کر کے مکے میں تقسیم کرنا ہے. اور ان کا یہ کرنا غلط ہوا، جان بوجھ کر کے اس مقصد کے لیے یہ کرنا غلط ہوا، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے، لیکن یہ فدیہ بھی دینا ہے. رفع دین کے بارے میں بتائیے کیا خلفاء راشدین سے ثابت ہے، اور رفع دین کے بارے میں تفصیل سے سمجھائیے. رفع دین کے بارے میں تفصیل کیا ہے؟ رفع دین کا معنی ہے کہ رکوع کے بعد، یہی اختلافی مسئلہ ہے، رکوع کے بعد دونوں ہاتھ اٹھانے کا، یہ ہے حدیث سے ثابت ہے، خلفاء راشدین سے بھی ثابت ہے، اور کسی ایسے صحابی سے ثابت نہیں سوائے عبداللہ ابن مسعود کی طرف یہ روایت منسوب ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں عبداللہ ابن مسعود کی طرف، کہ وہ نہیں اٹھاتے تھے، وہ ان سے ان کا یہ فعل صحیح ثابت ہے، کہ رسول کا صحیح کی صحیح حدیث ہے. اسی طرح اور خلفاء راشدین اور دوسرے صحابہ، بلکہ امام بخاری نے جز رب الیدین ایک رسالہ لکھا ہے اسی موضوع کی، تمام احادیث جمع کی ہیں، اس میں یہ کہا ہے کہ تمام صحابہ نے کہا کسی تابعی نے کہ ہم نے دیکھا کہ تمام صحابہ رفع دین کرتے تھے اس عموم کے ساتھ. تو بہرحال یہ مسئلہ ہے اختلاف کا، اور اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ابن مدینی کہتے ہیں حق ان، علامہ ابن مدینی امام بخاری کے استاذ بہت بڑے، امام بخاری ان کے بارے میں کہتے ہیں مستصغر تو نفسی اللہ عند علی ابن المدینی. جیسے ایک آدمی ہوتا ہے بہت ہی عالم، بڑے سے بڑا ہو، لیکن وہ بھی کہیں جا کر کے کسی کے سامنے جھجک اس کو محسوس ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے کسی اور کے سامنے اپنے کو چھوٹا یا کم نہیں سمجھا سوا علی ابن مدینی کے سامنے، بہت بڑے عالم. تو وہ کہتے ہیں کہ حق خدا من بلغ وحاد الحدیث ان یرفع الیدین، کہ اس کے اوپر واجب ہے جس کو یہ حدیث پہنچ جائے، کیونکہ حدیث تمام صحابہ کے فعل سے بھی اس کی تقویت ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ رفع دین کرے. بہرحال یہ تفصیل اس کی ہے، اب آدمی اس میں اپنے مذہب کو سنبھالے یا پیار رسول کے مذہب کا اختیار کریں، یہ اتباع رسول یا محبت رسول کا بھی ایک مسئلہ ہے. آدمی کہہ رہے ہیں مذہب کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن یہاں محبت رسول میں خلل ہو رہا ہے، اس وجہ سے سوچیں کیا نام عبدالستار رکھنا جائز ہے. حقیقت یہ ہے کہ عبدالستار کے لفظ سے اللہ رب العزت کا نام نہیں آیا ہے، اللہ کے ناموں کے ساتھ صفت کے نام ہو یا ذاتی نام ہو، رحمان، رحیم، عزیز، غفور، شکور، حلیم، ودود، یہ سب تو ہے، لیکن ستار نہیں آئے، ستیر آیا ہے. ان اللہ حی ستیر، عبد الحی آپ رکھیں، اللہ تعالیٰ شرم کرنے والے ہیں اور پردہ رکھنے والے ہیں، ستیر تو عبدالستیر رکھا، لیکن عبدالستیر لوگوں کو برا لگے گا، حالانکہ صحیح عبدالستیر ہے. عبدالستار یہ بعض ضعیف روایتوں میں آئے، لیکن یہ کہ اس کو اگر بدل کر کے عبدالستیر کر دیا جائے جو صحیح روایت میں وہ صحیح ہے. بعض لوگ دوسرے ملک میں جا کر کیا ہے جنازہ عرفی کر لیتے ہیں، کیا جواز عرفی، زواج عرفی. آپ عربی کیوں بولنے لگے اتنا؟ جواز عرفی یعنی زواج عرفی، عرفی نکاح کرتے ہیں. جواز عرفی کی اجازت اسلام میں ہے. جواز عرفی سمجھائیے، آپ کیا سمجھائے، کون سا ہے جواز عرفی کا مطلب کیا ہے جی؟ زواج عرفی، ہاں اس کا مطلب کیا شکل ہوتی ہے اس کی؟
وہ لوگ وہاں جا کر نا، وہ لوگ کچھ عرصے کے لیے شادی کر لیتے ہیں، ایک ماہ کے لیے، پھر
بارہ
طلاق دیتا
ہے، شادی میں پہلے ایک معاہدہ ہو جاتا ہے. یہ اگر ایسا ہے تو یہ حرام ہے. متاع اس کو کہتے ہیں، متاع کا مطلب ہے کہ پرانے زمانے میں اسلام میں بھی کچھ دن تک جائز رہا، اور جاہلیت میں آدمی کہیں سفر پہ جاتا دو چار دن کے لیے، کچھ دے کر کے اور شادی کر لیتا، جب وہاں سے سفر کرنا ہوتا تو وہ چھوڑ دیتا. یہاں تک کہ ایک چادر دے کر کے اور شادی کر لیتے تھے کچھ دن کے لیے، اور آتی تھی خدمت کرتی. اسی طرح صحابہ کرام کے لیے اجازت تھی اول اسلام میں چھٹویں صدی ہجری تک. خیبر میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کر دیا ہمیشہ کے لیے. تو یہ حرام ہے، لیکن ایک شکل اس کی یہ ہے کہ جیسے بعض لوگوں نے اس کو حلال کہا، لیکن وہ چیز صحیح نہیں ہے. کوئی لڑکا پڑھنے جا رہا ہے یورپ وغیرہ، غلطی سے یا گناہ میں بچنے کے لیے چاہتے اس نیت سے شادی کر لے کسی عورت سے کہ ہم اس کو جانے کے وقت طلاق دے دیں گے، نیت دل میں رکھ کے ظاہر نہ کرے تو جائز ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ غش ہے، خیانت ہے، دھوکہ ہے، اس قسم کا نکاح جائز نہیں ہے. نکاح کرنا ہے تو پورے طور پر نکاح کرے، اور اگر وقتی طور پر دل میں بھی رکھے، نہ بتائے تو کوئی نہیں راضی ہوگا. اور ہو سکتا ہے کوئی ایسا ملک ہو جیسے ایران وغیرہ ہے، اس میں پا جائے آدمی، لیکن یہ چیز متاع کی شکل بتا کر کے کہ ایک مہینے دو مہینے کے لیے ہم اتنا مہر دے کر کے تو اس سے شادی کر رہے ہیں، چھوڑ کے چلے جائیں گے، بچہ اگر حاملہ ہے تو پھر کیا ہوگا، بہت سے مسائل آتے ہیں. اسلام نے اس کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے، اور اس نیت سے کہ ہم اس کی شادی کریں گے اور جاتے وقت چھوڑ جائیں گے، ظاہر نہ کریں. بعض لوگوں نے اس کو جائز کہا ہے، لیکن یہ چیز اللہ کے یہاں صحیح نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات ہے.
سب یہ جو نیا نکاح چل رہا ہے آج کل کے مرد جو ہے بغیر اپنے اس کے مہر کے نکاح کرتا ہے، اور
بغیر مہر کے
نکاح کرتا ہے، بیوی اس کو کھلاتی پلاتی وہ کچھ نہیں دیتا، لیتا نا نفقہ.
ہاں یہ نکاح جس کو کہتے ہیں مسیار یا کیا کہتے ہیں یہ لوگ
مسیار،
تو یہ چیز بہرحال کہتے ہیں کہ اگر عورت راضی ہے، عورت کے پاس سب کچھ ہے، ایسے ہیں مجبور ہیں. بلکہ اس کو اگر شرعی طور پر یہ کہا جائے کہ اس طرح کی چیز اچھی ہے کر لیں تو صحیح ہے. عورت کے پاس بہت کچھ ہے، مرد کے پاس نہیں ہے، سب کچھ وہ کرائے، یہاں تک کہ مہر کا پیسہ بھی اس کو ہبا کر دے اور کہے کہ یہ مہر تو ہونا ضروری ہے، مہر کے نام سے کوئی چیز، تو جائز ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. عورت اگر تنازل ہوا ہے اس کا حق ہے کہ شوہر کھلائے پلائے، کہے کہ بھائی ہم نہیں تم کھلا پلا سکتے ہو، ہم سب کچھ خرچ دیں گے، تو جائز ہے انشاءاللہ، اس کو حرام نہیں کہا جائے گا. لیکن یہ کرنا اس طرح کا جو مسیار میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دو مہینے چار مہینے پر کسی کو مکے آنے ہو، بہت سے فیشن کے لوگ، اور آپ یہ خیال رکھیں یہ چیز بہت ہی اہم ہے کہ کمزور لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں ایسے، اس قسم کے لوگوں کو، کوئی ہے ان کی بیوی دو ہیں نجد میں ہیں یا کہیں قصیم میں ہے، جو کچھ مہینے دو مہینے پر یا رمضان میں یہاں آتے ہیں تو ایک شادی یہاں کر لیتے ہیں کہ دیکھو تمہیں مطالبے کا حق کچھ نہیں ہوگا، آئیں ہم نہ آئیں جو کچھ بھی ہو، سال میں ایک مرتبہ آئیں دو سال میں آئیں، یہ چیز غلط ہو جاتی ہے. لیکن اگر حق دے رہا ہے پورے طور پر، عورت خرچ کر رہی تو کوئی حرج نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تم اپنے طور پر رہو، اپنے خرچ پہ رہو، ہم کبھی آ جایا کریں گے، تمہیں اعتراض کا حق نہیں. یہ چیز غلط ہو جاتی ہے، اور غلط کام کا راستہ اس سے کھلتا ہے. بعض لوگوں نے اس کو بھی جائز کہا ہے، ایک مجبوری کی شکل میں ہو سکتا ہے عورت اپنی عزت کو بچانے کے لیے ایسا کر لے، لیکن یہ چیز صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے، کیونکہ شریعت میں یہ ہے کہ اگر دو شادی کی ہے تو دونوں کو برابر حق دو، اور جو شرط بھی غلط شریعت کے خلاف شرط ہے، اگرچہ سو شرط ہو تو پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ اس کو نہیں مانی جائے گی، اس کو نہیں مانا جائے گا. شب برات کی کیا حقیقت ہے؟ شب برات کس کو کہتے ہیں؟ 15 شعبان کو. ایک روایت ہے، وہ صحیح روایت نہیں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن اللہ تعالی لوگوں کو اس قدر بخشتے ہیں، اور اس تعداد زیادہ تعداد میں بخشتے ہیں جس طرح بنی کلب کی بکریوں کی تعداد ہو، یعنی بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ بخشتے ہیں. یہ روایت اس حد تک صحیح ہے اتنا، لیکن اس سے یہ لینا کہ یہ رات لیلۃ القدر سے افضل ہے یا رات کو جاگ کر کے گزارنا، یہ روایت صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات بخشتے ہیں بہت سے لوگوں کو، تو آپ سوئے رہیں جس طرح آپ کا روٹین ہے، انشاءاللہ نماز روزہ کر کے سوئیں، فجر کے لیے اٹھیں، اللہ تعالیٰ بخشیں گے انشاءاللہ، امید رکھیں یہ. لیکن اس حدیث کی بنا پر اس کے لیے خاص کوئی نماز یا خاص جاگنے کی بات یا اور کوئی خاص عبادت کا طریقہ اس کو علماء نے بھی درج کیا ہے. شب برات کا نام اس وجہ سے دیا گیا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو بری کرتا ہے، اس وجہ سے روایت یہاں تک تو صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن بخشتے ہیں بہت سے لوگوں کو، لیکن اس کے بجائے آپ دوسری چیزیں ایجاد کریں، جو پیارے رسول کے زمانے میں بھی یہ رات کی نہیں کی آپ نے، تو پھر وہ چیز بدعت ہو جاتی ہے. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دن کھانا پکا کر کے، یہاں تک کہ ہمارا آپ سوچیں ہم لوگ چھوٹے تھے تو وہاں بنارس میں
اللہ